الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا معلوماتی سلسلہ طریقت کے راستے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم طریقت کے تعلق سے کسی ایک موضوع کو لیتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اپنا جائزہ۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ یومیہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرتے ہیں تاکہ آمدنی، اخراجات اور نفع نقصان ان کے علم میں رہے اور وہ اپنے کاروبار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ کسی چیز کو بھی بہتر بنانے کا فارمولا یہ ہے کہ اس چیز کا جائزہ لیا جائے۔ اسکول و کالج، مدارس و جامعات میں ششماہی اور سالانہ امتحانات ہوتے ہیں۔ یہ دراصل بچوں کی تعلیم کا، طلبہ کی تعلیم کا جائزہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان امتحانات سے طلبہ کی تعلیم میں بہتری آتی ہے۔ مدنی چلن کے ناظرین، اسی طرح راہ طریقت کے مسافروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ اسی مقصد کے لیے ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ جس چیز کا حساب جس قدر سخت ہوتا ہے اس چیز میں اس قدر بہتری آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض اولیاء کاملین جب اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تو اس میں بہت زیادہ زور دیتے۔ محاسبہ کیا ہے؟ جائزہ کیا ہے؟ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے بزرگان دین اپنے اعمال کا جائزہ کس انداز سے لیا کرتے تھے؟ قرآن حدیث کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے اعتبار سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ انشاءاللہ عزوجل آج کے اس سلسلے کے اندر یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ سلسلے کا آج ہمارا موضوع ہے اپنا جائزہ۔ دو سوال یہاں میں عرض کروں گا، پہلا یہ ہے کہ ہم نے یہ موضوع کیوں رکھا، اور دوسرا جائزہ کس چیز کا جائزہ لینا ہے یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنا جائزہ یہ جو عنوان آج لیا گیا، آپ تصوف کی کوئی بھی کتاب لیں، اپنے اکابرین اولیاء کاملین میں سے کسی کی بھی سیرت کو پڑھیں، تقریباً تمام کتابوں میں اور اولیاء کرام کی سیرت میں ہر ایک کی زندگی میں نمایاں طور پر جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ ہے محاسبہ نفس، اپنا جائزہ لینا، اپنے اعمال کو دیکھنا، پرکھنا، جانچنا، اپنی زندگی میں نیکیاں کتنی ہوئیں، گناہ کتنے سرزد ہوئے، گناہ فرمانی والا کام تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناراضی کا سبب بننے والی ہو۔ تو یوں اس عمل کو اختیار کر کے یہ حضرات مقام قرب کے زینے طے کرتے، مقام محبت کی طرف مزید آگے بڑھتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا جوئی کے کاموں میں اپنے آپ کو مزید آگے بڑھاتے۔ تو اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ امید ہے کہ ابھی جو دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنا جائزہ لینا، اپنے اعمال کو جانچنا، اپنے اعمال کو پرکھنا، یہ ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ اگر سوچ بن جائے، ذہن بن جائے کہ مجھے نیکی کی راہ پہ چلنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے راہ کو اپنانا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی دولت کو حاصل کرنا ہے، اور پھر بندہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے اگر آگے بڑھتا ہے، کہیں کو غلطی ہو گئی، کہیں کو نافرمانی ہو گئی، کہیں کو گناہ سرزد ہو گیا، تو اب ہوا آئندہ ایسا نہ ہو، اس طرف توجہ، اور جو ہوا اس پر توبہ کرنا، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لانا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اپنا کر بندہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو اپنا جائزہ لینا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں کئی ایک باتیں اس عنوان پر ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہاں صرف ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ تو یہ جائزہ لینا اسی لیے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں کی راہ کو اپنا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یاد سے غافل ہو گئے، جنہوں نے رحمان کی بجائے شیطان کو راضی کرنے کا سلسلہ شروع کر لیا۔ تو یہ اپنا جائزہ کا عنوان اسی لیے لیا گیا تاکہ ہمیں بھی اپنا جائزہ اس عنوان پر غور کرنے کا موقع ملے، اور یہی پیغام ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
آپ نے دوران گفتگو لفظ استعمال کیا محاسبہ نفس، نفس کا محاسبہ کرنا، تو یہ نفس کیا چیز ہے؟
نفس اگر اس کو آسان لفظوں میں لینا، تو ان تمام تر تعریفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو بعض اوقات میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ اگر غور کریں تو ایک اندر سے آواز آتی ہے نا، کچھ اس طرح کی صورت بنتی ہے کہ بعض اوقات اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے جو برائی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات اندر ہی سے آواز آ رہی ہوتی ہے جو بندے کو برائی پر ملامت کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات نیکی کی راہ کی طرف وہ اندر ہی سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اچھا کام کیا جائے، برائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو یہ جو اندر سے آنے والی آواز ہے، اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نفس کی آواز ہے، تو یہ ایسے ہی ہوگا۔ برائی کی طرف لے جانے والی آواز، اچھائی کی طرف لے جانے والی آواز، گناہ پر ملامت کرنے والی آواز۔ ویسے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نفس ایک جوہر لطیف کا نام ہے، یعنی ایک ایسا لطیف جوہر جو دکھنے میں نظر نہیں آتا، کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کوئی اشارہ کر کے کہیں کہ جناب یہ جو اندر چیز ہے نا، یہ نفس ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جوہر لطیف ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو محسوس نہیں ہو سکتی، ایک ایسی چیز ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن بندے کو برائی کی طرف لے جانے والی، بھلائی کی طرف لے جانے والی، برائی پر ملامت کرنے والی، یہ جو قوت ہے اسے نفس کہا جاتا ہے۔
اچھا، نفس ایک ہے، یہ برائی کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے، اچھائی کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے، تو نفس کیا اس کے دو چہرے ہیں، دو قسمیں ہیں اس کے حوالے سے بھی؟
نفس کی دو نہیں ہیں، تین قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ان تینوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ نفس امارہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 13 پارے کی ابتدائی آیت کریمہ میں فرمایا، ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس یہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو یہاں جس چیز نفس کا ذکر کیا گیا نا، اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، جو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے برائی کی طرف لے جانے کی۔ بعض اوقات اگر غور کیا جائے نا، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ پر چلنا ہی نصیب کرے، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہوگی کہ نماز تہجد کا وقت ہے، یہ بالکل ساری دنیا سو رہی ہے، یہ مصلی بچھا کر نوافل ادا کر کے اپنے رب کو یاد کر کر کے اپنے گناہوں پر رو رہا ہوتا ہے۔ یہ نوافل کا اہتمام بعض اوقات اس طرح کا ہوتا ہے، اور خوف خدا میں رونا اس طرح کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسی صورت بھی ہو سکتا ہے، ہوتی ہو کسی کے ساتھ، کہ نماز فرض ادا کرنا ہی اس پر دشوار ہو جاتا ہو۔ ایک طرف وہ تنہائی میں جا کر بیٹھ کر رونا، اور ایک طرف فرض نماز کو ہی چھوڑ دینا۔ اب یہ دونوں چیزیں جو نا، یہ بندے کے اندر سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جو برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے، بے حیائی کی طرف لے کر جانے والا ہے، گناہ کی طرف لے کر جانے والا ہے، نافرمانی کی طرف لے جانے والا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ اور نفس کی دوسری قسم ایک ذکر کی گئی، نفس لوامہ۔ لوامہ اس کا مطلب ہے ملامت کرنے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کے دن کی قسم اور ملامت کرنے والی جان کی قسم. یہ ملامت کرنے والی جان، یہ وہی اندر کی قوت، اندر سے آنے والی آواز، یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ نافرمانی تو نے کیوں کی. بعض اوقات یہ آواز مختلف جہتوں پر آ رہی ہوتی ہے یا مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کے آ رہی ہوتی ہے. اب تو تیرے بال سفید ہو گئے، کیا اب بھی رب کی نافرمانی کرے گا؟ اب تو تیری عمر، یعنی پہلے بچپن میں ہوتا ہے جوانی آنے والی ہے، جوانی میں ہوتا ہے بڑھاپا آنے والا ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تو تیری جوانی بھی ڈھلتی چلی جا رہی ہے، کیا اب بھی رب کی نافرمانی کرے گا؟ داڑھی تیرے چہرے پر آ گئی، کیا داڑھی رکھ کر رب کی نافرمانی کرے گا؟ ابھی ابھی تو نماز پڑھ کے آیا، ادھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، رکوع اور سجدے میں تو نے صدائیں بلند کی اور پھر نافرمانی کی طرف چل پڑا. یوں اس انداز میں یہ سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں دی ہیں. یہ جو آواز ہوتی ہے نا گناہ پر ملامت کرنے والی، یہ تو نے کیوں کیا، کیا اب بھی یوں کرے گا، اب تو گناہ چھوڑ دے، اب تو باز آ جا، یہ نفس اللوامہ کی آواز ہے. اور تیسری جو قسم ذکر کی گئی وہ ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور مقرب بارگاہ بندوں کو نصیب فرماتا ہے، اور جو ظاہر کوشش کرنے والا محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے. تو نفس مطمئنہ کے درجے پر فائد ہونے والی جو شخصیت ہوتی ہے گناہ کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نیکی کی راہ پر چلنا اس کے لیے اتنا آسان کر دیتا ہے، اتنا آسان کر دیتا ہے کہ وہ جس طرح ہم روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اتنے بجے سوئے، اتنے بجے بیدار ہوئے، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، یہ نیکیاں کرنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسان فرما دیتا ہے. وہ روٹین میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں گناہوں سے بچنا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور نیکی کے کاموں کی طرف ہی بڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا، یہاں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یہ تین درجے ابھی ہم نے بیان کیے. نفس لوامہ اگر اس کی آواز پر توجہ دی جائے تو بندہ نفس لوامہ کی برکت سے نفس مطمئنہ کی طرف بڑھتا ہے، اور اگر اس کی آواز کی طرف توجہ نہ دی جائے تو آہستہ 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 نفس لوامہ کی آواز دبنا شروع ہوتی ہے. اگر بندہ توجہ کرنا شروع کرے، جس طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے ضمیر زندہ ہو تو یہ کام آسان ہے، بندہ ضمیر کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کرے تو یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے، عام طور پر یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو ضمیر کی آواز سننا یہ اصل میں نفس لوامہ کی آواز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. نفس لوامہ کی آواز سننے والا جب آواز سنتا ہے اس پر عمل شروع کرتا ہے تو نفس لوامہ مزید قوت اختیار کرتا ہے. چاہے یہ جب قوت اختیار کرے گا تو ہر نافرمانی کے وقت، ہر گناہ کے وقت، ہر بے حیائی کے کام کے وقت، ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے وقت یہ آواز لگاتا رہے گا. تو بندہ نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف بڑھے گا، اور اگر اس کی آواز سنی انسنی کر دی تو اس کی آواز دبتے 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 اب بندہ نفس امارہ کی آواز اور اس کی تحریک پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کرے گا، جو کہ اس بندے کی ہلاکت خیزی کا سامان کرنے والا اور اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے کا سبب بننے والا ہوگا.
محاسبہ نفس، تو نفس کے بارے میں آپ نے اچھی مثالوں کے ساتھ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کی تین اقسام ہیں اور تینوں کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا. اسی طرح ہم ایک اور لفظ سنتے ہیں، مجاہدہ نفس. تو محاسبہ نفس کی وضاحت ہوگی، اگر اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، یہ مجاہدہ نفس کیا ہے؟
محاسبہ اور مجاہدہ یہ دونوں جدا جدا لفظ ہیں. محاسبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے اعمال کو پرکھنا، اگر نیکی کی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر نافرمانی کا کام ہوا تو توبہ کر کے اطاعت و فرما برداری کی طرف قدم بڑھانا، یہ محاسبہ ہے. اور مجاہدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت پر قائم رکھنا، اطاعت و فرما برداری میں کوشش کرنا، اور جو جس قدر کوشش کرنے والا ہوتا ہے وہ اسی قدر پانے والا ہوتا ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں مجاہدہ یہ بہت زیادہ نظر آئے گا. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھتے ہیں تو حدیث شریف میں باقاعدہ کئی طرح کی روایات موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نماز ادا کرنے کا انداز کیا تھا، اور نماز پنجگانہ کا اہتمام تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، صلاۃ اللیل کا معمول کس طرح کا تھا، رات کو نوافل کی ادائیگی کا معمول کس طرح کا تھا، یہاں تک حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان روایات میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے اور نماز میں اتنا لمبا قیام ہوا کرتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوا کرتا تھا۔ ویسے تو بعض روایات اس طرح کی بھی ہیں کہ جس میں دیکھنے والوں نے اس انداز میں ذکر کیا کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ یہ کوئی ایسی نماز ہے جس میں صرف قیام ہی قیام ہے، رکوع اور سجدہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جاری تھی یہاں تک کہ حضرت بلال اذان فجر دینے کے لیے مسجد میں آ گئے، عشاء کی نماز کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ مجاہدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت پر کوشش کرنا۔ اچھا، یہاں جو روایت ذکر کی جا رہی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدمین شریفین سوج جایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا جاتا اتکلف ہذا، آپ اس قدر تکلف فرماتے ہیں، اس قدر کوشش فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو وہ مرتبہ دی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو جب اللہ نے آپ کے وسیلے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے، آپ کے وسیلے سے اگلے پچھلے بخشے جا رہے ہیں، تو آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی حاجت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جواباً ارشاد فرماتے افلا اکون عبداً شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اچھا، سورہ طٰہٰ کو ابتدا سے اگر تلاوت کریں تو سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے پیارے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو یہ جو انداز ہے نا، یہ مجاہدہ ہے، محاسبہ میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور اللہ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جانا،
اس کا نام مجاہدہ ہے۔ ٹھیک، اچھا، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے اپنے بندوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ اور جو لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کس انداز سے فرمائی ہے؟ اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا تذکرہ سورہ حشر میں فرمایا، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو ہر جان کو چاہیے کہ یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی طرف حکم دیا جا رہا ہے۔ ہر بندے کو چاہیے روشن قبر کے لیے، روشن آخرت کے لیے، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے کس نے کیا کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، قبل اس کے کہ تمہیں میزان پر کھڑا کیا جائے، تم سے حساب لیا جائے اور تمہارے اعمال کو تولا جائے، تم اپنا اپنا حساب خود ہی کر لو۔ اپنا حساب کرنے سے مراد یہی ہے کہ نیکیاں کتنی کیں، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، نیکیاں ہوئیں اللہ کا شکر ادا کرے، غلطی ہو گئی توبہ کرے، آئندہ بچتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو قبل اس کے کہ تمہیں میزان پر لا کر کھڑا کیا جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اپنے اعمال کا جائزہ خود لے لو۔ اور یہ جو ابتدا میں نے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو یہ بھی ایک معنوی طور پر اگر دیکھیں تو اس میں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے، یہ اپنے اعمال کو دیکھتے رہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو بھول گئے۔ اور یہ بالکل واضح طور پر ایک بات فرما دی گئی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب نار اصحاب جنت، جنت والے اور جہنم والے یہ آپس میں برابر نہیں ہیں، جنت والے کامیاب ہیں۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قرآن پاک سے جو حکم ثابت ہوتے ہیں وہ مختلف طرق سے، مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں، اس میں ایک اشارہ تنس بھی ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بندے کی توجہ اس چیز کی طرف دلائی کہ بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ دو رستے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، ایک صراط جحیم ہے، ایک جنت کی طرف لے جانے والا ہے، ایک جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ جنت کی راہ پہ چلنے والا کامیاب ہوگا، اور جہنم کی راہ پہ چلنے والا یہ تو ناکام اور نامراد اور خائب و خاسر ہو جائے گا۔ تو یہ چیز جب تمہارے پیش نظر رہے گی اور تم اس کی طرف توجہ کرو گے تو اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھو گے۔ آپ سورہ شمس اس کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورہ شمس میں والشمس ودحاہا یہاں سے مختلف چیزوں کی قسمیں یاد فرمائیں۔ اسی میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ونفس وما سواہا، نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا اس کی قسم۔ سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں نفس لوامہ کی قسم یاد کی گئی، یہاں نفس کی قسم یاد فرمائی گئی۔ نفس کی اور نفس کو ٹھیک بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم اور نفس کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دل میں ڈال دی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک کامیاب ہونے والے، دوسرے ناکام ہونے والے۔ کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ کیا قد افلح من زکاہا، مراد کو پہنچا وہ جس نے اسے ستھرا کیا، اس سے مراد یہاں نفس ہے، جس نے نفس کو پاک صاف ستھرا کر لیا وہ بندہ مراد کو پہنچا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اسے معصیت میں ڈالا، نافرمانی میں ڈالا، تو وہ بندہ ناکام اور نامراد ہوا۔ تو ان آیات قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک آیات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ کی گفتگو سے ہم یہ چیز واضح ہوئی کہ اپنے اعمال کا محاسبہ، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں میں یہ عرض کروں گا، جیسے کاروبار ہم کرتے ہیں تو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ کاروبار کا جائزہ لینے کا یوں انداز ہوتا ہے کہ یومیہ بھی ہم حساب و کتاب کرتے ہیں، ہفتہ وار بھی کرتے ہیں اور ماہانہ بھی کرتے ہیں، اور بعضو کے پاس تو جب سے کاروبار شروع کیا تھا تب کا حساب و کتاب ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور بہتر کاروبار بھی انہی کا ہوتا ہے جو اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال کا حساب و کتاب، اپنے اعمال کا جائزہ کس انداز سے لیں کہ ہمارے اعمال کے اندر بہتری آئے اور یوں ہم نیکوں کے صف میں شامل ہو جائیں۔
آپ نے بھی ذکر کیا کہ کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے کہ جب سے کاروبار شروع ہوا نا تب سے حساب اس کے پاس ہو۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں جب سے کاروبار شروع ہوا تب سے لے کر اب تک کا حساب، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ مجھ پر نماز کب سے فرض ہوئی، مجھ پر روزہ کب سے فرض ہوا، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، حج کہیں مجھ پر فرض تو نہیں ہو گیا۔ ایک بہت بڑی تعداد میرے مدنی چینل کے ناظرین ایسی ہے کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ پر حج فرض ہے۔ یقین جانیے واقعی درست کہہ رہا ہوں، حج فرض ہونے کے باوجود بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیچارے ہی کہیں گے اس کو کہ ایک اہم ترین کام اس کے ذمے آ چکا، اور ایسا کام جس کے بارے میں روایات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات بھی موجود ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان ہی کا خطرہ ہے، تو وہ بیچارہ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ عادت بن جائے گی نا جائزہ لینے کی، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سا قدم اٹھانا ہے کون سا نہیں اٹھانا، تو یہ بہت سارے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو کامیاب وہی ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر اپنا جائزہ لے. جو ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم. یہاں ہمارے پنجاب کے ایک صوفی بزرگ ہیں بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کلام سے تھوڑا سا حصہ اگر توجہ دلانے کے لیے عرض کروں. تو عام طور پر نا ہماری توجہ ہوتی ہے جناب یہ پڑھ لیا جائے تو وہ کر لیا جائے، پھر اس کے بعد یہ کر لیا جائے، کئی طرح کے اہداف ہوتے ہیں. نہیں، بچہ جوں ہی وہ تھوڑا عقل و شعور کے مرحلے کی طرف بڑھتا ہے، بلکہ اب تو ماحول اس طرح کا بن رہا ہے کہ عقل و شعور تو بہت بعد میں آئے گا، نہیں جوں ہی بولنا شروع کرے اس کو اسکول میں ڈال دو. تو تعلیم یہ تو حاصل ہونی چاہیے، لیکن تعلیم کا ایک مقصد بھی ہے نا کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ کس لیے پڑھا جا رہا ہے. اصل مقصد تمام کاموں کا وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ انسان صحیح معنی میں انسان بن کے جیے. تو پہلے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد جناب وہ پرائمری ہو گیا تو مڈل کر لیا تو میٹرک، اس کے بعد جناب وہ ایف اے بی اے، اب بی اے بھی اس سے بی ایس کی طرف بڑھے، اور اس کے بعد جناب پی ایچ ڈی، اور اس کے بعد مزید آگے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ سارے کا سارا تو چل رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ انسان دنیا میں آیا کیا اس مقصد کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس آیت کریمہ میں فرما دیا گیا. اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے میں نے جن اور آدمی اسی لیے پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کریں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا، ہمارا جو ایک انداز ہوتا ہے نا، ساری کی ساری زندگی جو ہے نا وہ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر میں بیان کی، کہتا ہے کیا بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، ایم اے کیا، نوکر ہوئے، پنشن ملی، پھر مر گئے. یہ زندگی ہوتی ہے عام طور پہ، بہت سارے اہداف ہوتے ہیں، یہ کر لوں، پھر اس کے بعد یہ، تو اس کے بعد یہ، تو اس کے بعد یہ، لیکن اصل مقصد کی طرف توجہ عام طور پر نہیں ہوتی. بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں، کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. اتنا کچھ پڑھ لیا، یہ سارا کچھ پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو پڑھنے کی طرف تو آئے نہیں. ایویں روز شیطان نہ لڑنا ہے، کدی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑے ہی نہیں. نہیں، اگر اس سارے کا خلاصہ بیان کرے نا کہ تو کتابیں پڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ فن پڑھ لو، تو یہ موضوع پڑھ لو، تو اس عنوان پر پڑھ لو، اپنے آپ کو پڑھنے کی طرف کب آئے گا؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ نعرہ عام طور پر ہوتا ہے اور در حقیقت ہے بھی. قرآن پاک نے اس کو دشمن ہمارا فرمایا، ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اچھا، اس کا قرآن نے ذکر کیا، اس کے بارے میں تو زبان پر کچھ نہ کچھ باتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ جناب کرنا نہیں چاہتا تھا، شیطان نے کروا دیا، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو بچنا چاہ رہا تھا، لیکن بس وہ شیطان نے دھوکہ دے دیا. اچھا، اس کا تذکرہ تو زبان پر ہوتا ہے، لیکن نفس اس کی طرف توجہ عام طور پر نہیں ہوتی. اور یہاں سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک بات ذکر کی کہ بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑ دیں، جڑا کر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. بڑے بڑے مار کے سر کرنے کا یہ تو خیال ہوتا ہے، لیکن جو اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں گئی کہ اس کو بھی قابو کیا جائے، اور اس کو مات دے کر نیکی کی راہ کی طرف بڑھنے والا در حقیقت تو وہی کامیاب ہے.
اچھا، کاروبار میں تو ایک مخصوص وقت ہوتا ہے حساب و کتاب کرنے کا، سارا دن دکان چلاتے ہیں، شام کو اس کا حساب و کتاب کرنا ہے کہ آج نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، آمدنی کتنی اور اخراجات کتنے. تو اعمال میں بھی ایسا ہے کہ ایک مخصوص وقت رکھ لیں ہم دن کے اندر یا ہفتے کے اندر، اس وقت ہم اعمال کا ہم محاسبہ کریں.
ہر کام کا وقت یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت، یہ تو بہت پسندیدہ عمل ہے. لیکن اس کام کے لیے جو وقت رکھا جائے نا، وہ ایسا وقت ہو کہ جس وقت میں اور کو لمبے چوڑے کام نہ ہو. نہیں، ایک رش والا وقت ہوتا ہے، جس طرح دکاندار یہ کہے کہ جناب میں ایک مارکیٹ ہے، ہر مارکیٹ کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، ایک مارکیٹ ہے وہ 11 بجے کھلتی ہے اور 2-3 بجے وہاں رش ہوتا ہے اور کاروبار پورے جوبن پر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں دن 2 بجے اپنا محاسبہ کیا کروں گا, تو اس وقت وہ گاہک نمٹائے گا یا اپنا حساب کرے گا؟ ایسی ہر بندے کا اپنا اپنا ایک شغل ہوتا ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. رش والے وقت میں کوئی بھی اہم کام نہیں کیا جاتا, اور یہ اہم نہیں اہم ترین کام ہے. اس کے لیے ایسا وقت رکھا جائے کہ جس وقت میں یہ آدمی تنہا ہو, کوئی اور مصروفیت نہ ہو, اور سب سے زیادہ جو پریشان کرنے والی چیز ہے نا وہ بھی اس وقت کنارے پر ہو, موبائل. کوئی یہ آپ بالکل بند کمرے میں بھی ہوں گے نا تو یہ وہاں بھی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہے گا, کبھی یہ آپ کو چھیڑے گا کبھی آپ اس کو چھیڑیں گے, تو یہ بھی اس وقت پاس نہ ہو اور اس وقت بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے.
اچھا یہ یومیہ ہو یا ہفتہ وار ہو؟
یومیہ کے بنیاد پر ہو. اور امیر اہل سنت نے جو ترغیب دلائی ہے نا وہ تو کم از کم یومیہ 12 منٹ کی ہے, روزانہ 12 منٹ ایک مخصوص وقت. اور وہ 12 منٹ, یہ 12 منٹ بھی صرف اور صرف نا ایک ذہن بنانے کے لیے ہیں, وگرنہ تو شاید 12 منٹ بھی کم ہوں گے. اور یقین جانیے اگر اس طرف غور بندہ کرنا شروع کر دے نا اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی عادت بنا لے تو یہ 12 سے 12 ہوں گے, 25-26, اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ اچھے انداز میں بہتری اور ترقی کی طرف جائے گا.
جب ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے تو ہر طرح کے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے, اچھے اعمال بھی سامنے آئیں گے برے اعمال بھی سامنے آئیں گے. محاسبہ کرنے سے جائزہ لینے سے اعمال تو سامنے آ گئے, دونوں طرح کے اعمال ہیں, اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں. اب آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ اچھے اعمال پر اپنے آپ کو شاباش دینی ہے اور برے اعمال پر اپنے آپ کو ملامت کرنی ہے. محاسبہ کرنے سے جب ہمارے سامنے اعمال آئیں گے تو ہمارے لیے اگلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟
اچھے اعمال پر شاباش دینی ہے, اس پر تھوڑا سا غور کر لیا جائے کہ اچھے اعمال پر شاباش, تجھے شاباش تو نے نماز پڑھی, لیکن کیا اس کا جائزہ نہیں لیں گے کہ جو نماز پڑھی وہ کیسی پڑھی؟ جو نیک عمل کیا نا تو اس نیک عمل کا بھی اس انداز میں جائزہ ہونا چاہیے کہ یہ نیک عمل واقعی اس کے تقاضوں کے مطابق کیا. اچھا تقاضوں کے مطابق کر دیا, کوئی بھی نیک عمل ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی ہے نیک عمل ہے, صدقہ خیرات نیک عمل ہے, نماز ادا کرنا نیک عمل ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنا اچھا عمل ہے, کوئی بھی نیک عمل کیا پورا پورا تقاضوں کے مطابق کیا, تو اب بھی اپنے آپ کو شاباش دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہ فریاد پیش کرے, میرے مالک جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. ہمیں دعا کا حکم دیا گیا نا, دعا کی تلقین تو باقاعدہ قرآن پاک میں آئی, لیکن قرآن ہی نے ہمیں ایک انداز دیا. ایک مقام پر تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ایک طرف تو دعا کرنے کا کہا گیا اور دوسری طرف یہ دعا بھی ہمیں تعلیم فرما دی گئی ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب دعا قبول فرما لے, جو دعا کی ہے اے اللہ تو اسے قبول فرما لے. تو یہی انداز یہاں بھی ہونا چاہیے, عبادت کا بھی محاسبہ, عبادت کا بھی جائزہ تقاضوں کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی, کہ ریاکاری اس کو برباد کرنے کا سبب تو نہیں بن جائے گی, اور جو ہو گیا اب اس پر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف توجہ, یہ سلسلہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرا جو آپ نے ذکر فرمایا کہ اچھے اعمال اور برے اعمال, اچھے اعمال پر شاباش اور برے اعمال پر کیا کرنا ہے؟
ملامت کرنی ہے اپنے آپ,
برے اعمال پر ملامت کرنی ہے. تو برے اعمال پر اپنے آپ کو ملامت بھی کرے اور مزید آگے کی طرف بڑھنے کا بھی ہو کہ آئندہ کبھی بھی زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا.
اور جب جو ہے نا وہ شاباش ملتی ہے تو ذہن بنتا ہے کہ میں نے آگے جانا ہے, اور کسی غلط کام میں جب ملامت ہوتی ہے تو پھر یہ ذہن بنتا ہے کہ اس کام کو میں نے نہیں کرنا. تو اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذہن بنے گا.
آپ کے سامنے ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں. اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بات عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا جب آخری وقت آیا نا, نزع کی کیفیت طاری ہونے لگی, اس کیفیت میں آپ نے رونا شروع کیا اور بہت دیر تک روتے رہے. کیفیت یہ تھی کہ کچھ لوگ حاضر خدمت ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے, آپ کا قرب پانے کے لیے, آپ کی کیفیت اور آپ کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے, آپ نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا، دیوار کی طرف منہ کر کے نا روتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے بیٹے اپنے والد کی وہ کیفیت دیکھ کر نا کہ آپ لگاتار روتے چلے جا رہے ہیں، لگاتار روتے چلے جا رہے ہیں، اور کیفیت بھی آخری محسوس ہو رہی ہے کہ نزا کی کیفیت تاری ہے، بیٹے تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا جان، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی؟ کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مبارک نہیں دی تھی؟ وہ وعدے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمائے تھے، وہ ان وعدوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا سرکار نے یہ نہیں کہا تھا؟ کیا اللہ کے پیارے حبیب نے یہ نہیں کہا تھا؟ جب آپ نے اپنے بیٹے کی یہ باتیں سنی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، جب میں نے کلمہ پڑھا نا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس وقت کو سامنے رکھوں، پچھلے وقت کو سامنے رکھوں، اس کے بعد کے وقت کو سامنے رکھوں، تو میں اپنی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا وقت وہ ہے جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں اپنے بارے میں جائزہ لوں نا، تو اس وقت مجھے جو اپنی کیفیت لگتی ہے نا وہ یہ تھی کہ شاید دنیا میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرنے والوں میں میں کسی نمایاں پوزیشن پر ہوں گا۔ میرے دل میں بغض تھا، نفرت تھی، عداوت تھی، اگر اس حالت میں میں مر جاتا لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو میں جہنم ہی ہوتا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور ان کے اسلام لانے کا جو انداز تھا نا وہ انداز بھی بڑا منفرد ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور محبوب کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں اُبْسُطْ يَمِينَكَ فَلِأُبَايِعَكَ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنا دست انور آگے کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کروں۔ کہتے ہیں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالک یا عمر، عمر تجھے کیا ہوا؟ نہیں، ابھی تو بیعت کا ارادہ تھا، ابھی تو کلمہ پڑھنے کا ارادہ تھا، اور ابھی تو نے ہاتھ ہی پیچھے کر لیا۔ کہتے ہیں قلت اردت ان اشتریتا، حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک شرط نہ رکھ لوں۔ یعنی ایک عجیب انداز، آج تک تو ایسا کوئی نہیں آیا کہ شرط رکھوں گا، مانیں گے تو کلمہ پڑھوں گا، نہیں مانیں گے تو نہیں پڑھوں گا۔ تو میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا حضور شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سی شرط رکھو گے؟ کہتے ہیں میں نے خدمت اقدس میں عرض کی این یو فرالی، شرط یہ ہے کہ میں بخش دیا جاؤں، اللہ میری مغفرت فرما دے، اگر یہ شرط قبول ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں تھا۔ پہلے کیفیت بھی سنی، اب کیفیت یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین شخصیت سرکار کی ہے۔ کہتے ہیں اس حالت میں اگر میرا انتقال ہو جاتا میں جنتی ہوتا، لیکن اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا، ہم اپنے اپنے معاملات کی طرف لگے، ثم ولینا اشیاء، یہ درمیان سے کچھ حصہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حدیث طویل ہے، درمیان سے کچھ حصہ میں نے چھوڑا ہے، آخری آپ کے جو کلمات ہیں، چونکہ سلسلے کا وقت بھی محدود ہوتا ہے تو اس لیے ساری کی ساری بات بیان کروں تو وقت مزید لگے گا۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں مختلف طرح کے کاموں میں ہم لگ گئے، مختلف طرح کی مصروفیات ہو گئیں، اس وقت حالت کیا ہے میں نہیں جانتا۔ یہ محاسبے کا ایک انداز ہے نا، حالانکہ صحابی رسول ہے، ہر صحابی جنتی ہے، وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے وعدہ فرمایا، اس لیے ہم نعرے لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ نعرہ اسی لیے ہم بلند کرتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کیا حالت ہے میں نہیں جانتا. حالانکہ صحابی رسول ہیں, اپنے اعمال کا جائزہ اپنا محاسبہ اس کے پیش نظر آپ نے یہ کلمات ذکر فرمائے. اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی, میں انتقال کر جاؤں تم یہ کام تم نے کرنے ہیں. آگے اس میں کچھ چیزیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں, چونکہ وہ موضوع سے کچھ ہٹ کر بھی ہیں اور سلسلے کا وقت بھی مختصر ہے, اس لیے ہم اگلے مدنی پھول کی طرف بڑھیں گے.
اچھا حضور, پہلے کے دور کے اندر گناہ جو تھا وہ آج کی بنسبت قدر مشکل تھا, اور اس دور میں نیکیاں کرنا کچھ آسان تھا, تو لوگ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب تھے اور اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے تھے, اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیا کرتے تھے. آج کے دور کے اندر گناہ جو ہے وہ قدرے آسان ہے, نیکیاں کرنا ہمارے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہو گئی. تو آج کے دور میں ہمیں جو ہے وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا, ہمیں اس کی کتنی حاجت ہے اور ہمیں یہ کس انداز سے یہ کرنا چاہیے اور کس انداز سے یہ ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے, اس حوالے سے بھی کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
میرے مدنی چینل کے ناظرین, حقیقت تو یہی ہے کہ پہلے جو سلسلہ ہوتا تھا نا, تو پہلے گناہ کرنے کے لیے بندے کو گھر سے نکلنا پڑتا تھا, اور اب جو کیفیت ہوتی چلی جا رہی ہے نا گناہ کے لیے, شاید جس طرح یہ نیٹ یوزر اب بند کمرے میں جا کر وہ پتہ نہیں کیا کیا مناظر دیکھتے ہوں گے, کس کس طرح کے سلسلے ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے. جس قدر گناہ بڑھتا چلا جائے گا نا, اسی قدر اپنے اعمال کا محاسبہ اور اپنے اعمال کا جائزہ, اس کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جائے گی. قدم قدم پر نافرمانیاں, قدم قدم پر گناہ, قدم قدم پر نہ جانے کس کس طرح کے طوفان بدتمیزی اور کس کس طرح کے گناہوں کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے جس قدر زیادہ توجہ ہوگی آخرت کی طرف, اسی قدر برکتیں حاصل کرنے کا سلسلہ ہوگا. پہلے کے دور میں نمازی زیادہ تھے, پہلے کے دور میں خوف خدا رکھنے والے زیادہ تھے, پہلے کے دور میں اچھی صحبتیں زیادہ تھیں. اس وقت نا تمام تر معاملات میں ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اچھی صحبتیں نایاب نہیں لیکن کم یاب ضرور ہیں, اور بعض اوقات تو ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ جس کو اچھا سمجھ کر اس کے قریب ہوتے ہیں تو وہاں بھی کہانی کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے. تو جس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ, گناہوں سے بچنے کی کوشش یہ بڑھائیں گے, اسی قدر برکتیں پائیں گے. دو آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جسے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر مل گیا اور اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لیا, اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا. قرآن ارشاد فرماتا ہے جنت ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے. تو آئیے جنت کی طرف قدم بڑھائیں اور اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی کے کاموں سے بچائیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ثم الحمدللہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے اعمال کا جائزہ, اس کو اب باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس کا اہتمام امیر اہل سنت کی مدنی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آپ باقاعدہ سے اس کا ذہن بھی عطا فرماتے ہیں, اور آپ نے اس ذہن کو اس سوچ کو عام کرنے کے لیے ایک نہیں کئی ایک مدنی انعامات کے رسالے ہمیں عطا فرمائے. چاہے یہ جو رسالے آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ کئی طرح کے رسالے ہیں. اس وقت جو رسالہ میرے ہاتھ میں ہے یہ 92 مدنی انعامات کا رسالہ ہے, اور یہ جامعات المدینہ عالم کورس کرنے والے طلبہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے. یہ 92 مدنی انعامات کا مطلب 92 سوالات ہیں. سوالات اپنا جائزہ لینے کے لیے, اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کہ آج کا دن کیا کیا کرنا تھا اور کیا کیا کیا. 83 مدنی انعامات کا رسالہ, یہ جامعات المدینہ للبنات کی طالبات کے لیے. جامعات المدینہ کی طالبات یعنی عالمہ بننے والی اسلامی بہنیں اپنے اعمال کا جائزہ لیں, یہ 83 سوالات ہیں. دن کیسے گزارنا تھا, کیسے گزارا, اس میں ہفتے میں کرنے والے کام بھی ہیں, ماہانہ کرنے والے کام بھی ہیں, کیا کرنا تھا اور کیا کیا. اسی طرح مدنی منوں کے لیے جو کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں, کسی اور جگہ پڑھتے ہیں, ان کے لیے 40 مدنی انعامات. اسی طرح جو دیگر مدنی انعامات کا سلسلہ رکھا گیا, تو ان مدنی انعامات میں چونکہ دعوت اسلامی جیلوں میں بھی کام کرتی ہے, جیل میں قیدی جاتے ہیں تو جیل کے قیدیوں کے لیے 52 مدنی انعامات, ہر ایک سے اس کی کیفیت کے حساب سے اور وہ کیا کر رہا ہے, اس کا طبقہ کون سا ہے, اس کا ماحول کس طرح کا ہے, اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. تو یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے, ویسے تو یہ 52 سوالات ہیں, ان میں سے 41 نمبر سوال, 41 نمبر, کیا آپ نے اپنے کپڑوں, بدن, بستر اور اپنے بیرک میں صفائی کا خیال رکھا؟ وہ جیل میں مختلف بیرک بنے ہوتے ہیں, تو کیا آپ نے بیرک میں صفائی کا خیال رکھا ہے, کپڑے, بدن, بستر اور تمام وہاں کا ماحول؟ اس کے بعد مزید دوسرا اسی سوال کا جز ہے, نیز آپ نے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جیل انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا؟ تو یہ جائزہ لینے کا انداز. تو مدنی چینل کی وساطت سے جیل خانہ جات کا جو ہمارا پورا ایک شعبہ ہے ملکی سطح پہ جو کام کرتا ہے, ان سب کی توجہ بھی اس چیز کی طرف دلاؤں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی قیدیوں کو بھی یہی سوچ دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون کریں. تو جب ہم قیدیوں کو آپ کے ساتھ تعاون کا ذہن دیتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, تاکہ یہ جیل میں قیدیوں کی تربیت کا سلسلہ مزید اچھے سے اچھے انداز میں چلتا چلا جائے. اور آپ کو تو چاہیے کہ جن جیلوں میں مدنی کام نہیں ہوتا آپ خود دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر کے جیلوں میں مدنی کام شروع کروا دیں. اسی طرح 27 مدنی انعامات, اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ 27 مدنی انعامات جو آپ کے سامنے ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں, یہ اس طبقے کے لیے جس طبقے کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی. جی ہاں, بالکل درست کہہ رہا ہوں, جس طبقے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی یہ اس طبقے کے لیے ہیں. اور یہ 27 مدنی انعامات گونگے بہروں کے لیے ہیں, جو بول نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے. کہ یہ جو سوالات ہیں نا, یہ سوالات بھی اشاروں کی زبان میں ہیں, اشاروں کی زبان میں سوالات ہیں اور باقاعدہ سے اشاروں کی پکچر ہیں. اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ بھی الگ الگ ہیں. 63 مدنی انعامات اسلامی بہنوں کے لیے اور 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے. تو یہ معاشرے کو سیدھی راہ پر چلانے کا زبردست انداز امیر اہل سنت کا مدنی انعامات. آپ سب کو یہ عرض کروں گا کہ جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اپنے شعبے کے حساب سے مدنی انعامات کا رسالہ اپنے پاس رکھیں. اور کیا یہ اچھا ہو, جو باقاعدہ سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہے وہ بھی بالخصوص کم از کم ایک مرتبہ وقت نکال کر ان کو دیکھ ضرور لیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ سارے رسالے موجود ہوں گے, وہاں سے نکال کر آپ پڑھیں. آپ کا توجہ کے ساتھ پڑھنا یہ بھی آپ کے دل میں مدنی انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جی میرے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج ہم نے اپنا محاسبہ, اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کریں, اس تعلق سے ہم نے محاسبے کی اہمیت کو جانا. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عزوجل آئندہ سلسلے کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.